الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ کتاب جو ایک عرصے سے ہم آپ مل کر پڑھتے ہیں، انفاس عیسیٰ، یہ حضرت حکیم الامت مولانا اکبر علی صاحب خان جی رضی اللہ تعالیٰ سے نبوت مختلف ارشادات کا مجموعہ ہے، جسے ان کے خاص صحیفہ حضرت مولانا محمد علیسا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا. تو پچھلے دنوں اس میں جو بیان ہوا ہے وہ ایک تو باطنی کی بیماریوں کا بیان ہوا ہے کہ انسان کے باطن میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہونا چاہیے، اور دوسرے ان باطن کی اعمال کا بیان ہوا ہے جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے دل میں ضروری ہے. جن میں سے آخری بیان ہوا تھا خشوع کا، نماز کے اندر، عبادات کے اندر خشوع اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگانا. اب آگے اس کتاب میں حضرت والا کے کچھ متفرد ارشادات مقبول ہیں جو کسی ایک موضوع سے متعلق نہیں ہے بلکہ مختلف ہدایات پر مشتمل ہے. لیکن اس سے پہلے حضرت نے یہاں پر امرۃ المعروف کا ایک باب قائم کیا ہے، جس میں حضرت والا نے امر بالمعروف کی حقیقت، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے احکام بیان کر دیے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ خود انسان کی اپنی ذاتی اصلاح سے متعلق ہیں، لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاں انسان کے دل میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرے، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا ہے. الذین یمکرنہم فی الامر اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب نیک بندوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہمیں انہیں کسی زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دوسروں کو بھلائی کی اور نیکی کی ترغیب و تلقین کرنا، اور برائی سے روک رکھا. یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی انسان کے فرائض بتاتے ہیں. لہٰذا اگر ایک آدمی فرض کرو خود تو بڑا دیندار ہے, نماز روزے کا پابند ہے اور گناہوں سے اجتناب بھی کرتا ہے, لیکن اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں, گناہوں کا چرچا ہو رہا ہے, اس بات کی کوئی فکر نہیں اس کو. تو محض اس کا اپنا ذات میں نیک بن جانا یہ آخرت میں اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کریں گے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ نافرمانیاں ہو رہی تھیں, یہ برائیاں پھیل رہی تھیں, تم نے ان کو روکنے کے لیے کیا. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم تھی جو نافرمانیوں میں مبتلا تھی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس پوری بستی کو الٹ, پوری بستی کو الٹ دو کیونکہ یہ ہماری نافرمانی میں مبتلا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس میں ایک آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے کہ لب یا افریقہ طور پر آئے, جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی کبھی اس نے نافرمانی یا گناہ کا ارتکاب نہیں کیا, ایسا نیک بندہ بھی اس بستی میں رہتا ہے. تو اب اگر آپ بستی کو الٹنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ بھی اس میں ہلاک ہوگا, حالانکہ وہ بیچارہ تو بہت نیک ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تبارک نے فرمایا جاؤ پلٹ دو اس بستی کو اور اس کو بھی ہلاک کر دو. کیوں؟ اس لیے ہلاک کر دو کہ وہ خود تو نیک بنا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, لیکن لم یتمعر فی ساعتن قط, اس کے ارد گرد جو برائیاں پھیل رہی تھیں, اس کے ارد گرد جو نافرمانیاں ہو رہی تھیں, ان کو دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا, ان کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو کے بیٹھا رہا اور کبھی اس کے اوپر اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا کہ یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, میں کس طرح ان کو دور لوں. اس لیے اس کو بھی ہلاک کر. تو حدیث نے یہ بتایا کہ صرف انسان کا اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ذمے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی اس کے ذمے آیا جاتا ہے. اب اس میں اس امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے دوسروں کو روکنا, اس کے کچھ احکام ہیں. بعض مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے, فرض عین, بعض مرتبہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر انجام دے لیں تو باقیوں کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے, اور بعض مرتبہ مستحب ہوتا ہے, اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا فریضہ اس سلسلے میں انسان کے ذمے جو عائد ہوتا ہے وہ خود اپنے گھر والوں سے اٹھا سکتا ہے, اپنے بیوی بچے, اپنے گھر کے लोग। सबसे पहला अमर बिल मारूफ और तबलीग और दावत, इसका सबसे पहला मौका जो है वो खुद इंसान का अपना घर है। लिहाजा हर इंसान का यह फरीजा है कि वो खुद भी दुरुस्त हो और दीन पर अमल करे, उसके साथ साथ वो अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को दीन के रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करे। ये इसके जिम्मे फर्ज हैं हर इंसान के। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात और हज फर्ज है, इसी तरह ये भी फर्ज है कि अपने घर वालों को गए रास्ते पर लाने की कोशिश। देखो कुरान करीम ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ इतना काफी नहीं कि तुम तो बच के बैठ गए और तुम्हारी औलाद जहन्नम के रास्ते पर जा रही है। ये इतना अहम मामला है और खासतौर से हमारे जमाने में कि अच्छे खासे ने मुतकैये दीनदार सुलहा उनका हाल यह है कि खुद तो तेज सफे अव्वल के पाबंद हो, नमाज मस्जिदों में जाकर मस्जिदें आबाद करते हो, औरत और अशगाल के पाबंद हो, जिक्र करते हो, ताजुद पढ़ते हो, लेकिन औरत कहाँ जा रही है उसकी फिक्र में, औरत दूसरा रास्ता अख्तियार किया हुआ है उसकी फिक्र नहीं। औलाद को ऐसी तालीम गाहों में भेज दिया जहां जिन तालीम गाहों में दीन का कोई गुजर नहीं, अल्लाह और आखिरत की कोई फिक्र नहीं, ऐसी तालीम गाहों में अपनी औलाद को भेज दिया। और बाद औकात दुनिया के मफादात के खातिर ऐसे मुल्कों में भेज दिया जो दारुल कुफ्र हैं, जिनमें कुफ्र का, इल्हाद का, जुल्मत का माहौल है, वहां जाकर देख, वहां जाकर वो तालीम पा रहे हैं। और जो वालिद साहब हैं वो मस्जिद में सबरे अव्वल के नमाजी हैं और रात को तहज्जुद भी पढ़ते हैं। नतीजा ये कि औलाद को जब भेजा ऐसी जगहों पर तो औलाद वैसे ही तरबियत पाएगी, वैसे ही ज़हनियत उसकी बनेगी, वैसे ही उसके ख्यालात होंगे, वैसे ही उसके अकायद होंगे, वैसे ही उसके आमाल होंगे। बाद में सर पकड़ कर रोते हैं कि अपने औलाद को, हमारी औलाद जो है वो नाफरमान हो गई, हमारी औलाद जो है वो दीन से काफिल हो गई, अब दीन की तरफ बुलाते भी हैं तो आती नहीं है, बल्कि उल्टा माँ बाप ही को तकियानूसी, रजत पसंद और अहमक और बेवकूफ समझ। अकबर मरहूम ने कहा था कि हम ऐसी सब किताबें काबिल जब्ती समझते हैं, हम ऐसी सब किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो खुद अपने हाथों और औलाद को ऐसे रास्ते पर डाल रहे हैं कि वो माँ बाप को भी कभी मजाक उड़ाए, माँ बाप को भी अहम और बेवकूफ समझे कि ये तो दुनिया से कटे हुए लोग हैं, और खुश होते हैं जो भाई हमारे बेटे ने बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं और उस डिग्रियों के नतीजे में उसको बड़ी अच्छी मुलाकातें मिल गई हैं, बड़े अच्छे अहदे हो गए, लेकिन दीन का बीज मारा गया अलहदुल्लाह। इस वक्त इसकी परवाह नहीं है कि औलाद की फिक्र हो, अपने घर वालों की फिक्र हो। कुरान कहता है कि सिर्फ तुम्हें अपने आप को नहीं बचाना आग से, बल्कि अपनी औलाद को भी, अपना अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने घर वालों को, تعزیہ قرآن نے گھر والوں کا، جس میں بیوی بھی داخل ہے، جس میں بچے بھی داخل ہیں، جس میں اور گھر کے افراد بھی داخل ہیں، ان سب کو آگ سے بچانے کی فکر کرو. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہم نے تو بہت سمجھایا، اولاد کو سمجھاتے بھی ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، مگر مانتی نہیں، ہماری بات نہیں مانتی، دین کے راستے پر نہیں آتی، ماحول ہی ایسا ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے خود ایسے ماحول میں ڈالا ہو جو تمہاری بات نہ سنے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، ایسی تعلیم گاہوں میں بھیجا، ایسے ماحول میں بھیجا جہاں وہ تمہاری بات سننے کے لائق نہیں رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے بہت سمجھایا اور بہت کوشش کی، مگر وہ رائے راست پر نہیں آتے، بلکہ بعض لوگ مثال بھی دینے لگتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا کافر رہا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر رہا، تو کیا کریں، ہم ہماری اولاد سے کافر بے دینی کے راستے پر چل رہی ہے. تو کس آیت کریمہ نے اس سوال کا بھی جواب دیا؟ اگر غور کرو، جواب یہ دیا ہے، یوں نہیں فرمایا کہ گناہوں سے بچاؤ ان کو، بلکہ فرمایا آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اشارہ اس طرف ہے کہ اگر فرض کرو تمہارے آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے اور تمہارا چھوٹا سا بچہ ہے نادان اور وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آگ دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے بچے کو، وہ سمجھ رہا ہے اچھی چیز ہے، تو وہ اس کی طرف لپک رہا ہے آگ کی طرف نادانی میں، یہ بتاؤ کہ تمہارا اس وقت کام کیا ہوگا؟ تم اپنے بچے کو دیکھ رہے ہو کہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا صرف اتنا کہہ کر فارغ ہو جاؤ کہ میں اس کے بیٹا نہیں، غریب مت جانا اس کے، اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہے تو کیا تم یہ کہو گے اس وقت کہ میں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنے بچے کو بہت سمجھایا، مگر کیا کروں، بڑھ رہا ہے آگ کی طرف تو میں کیا کروں؟ کیا یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا کوئی بھی ماں؟ کوئی بھی ماں اگر وہ واقعی باپ یا ماں ہے تو وہ کبھی صرف زبانی نصیحت کے اوپر اتفاق نہیں کرے گا، ایسے واقع پر اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس کو آگ سے بڑھ کر گود میں اٹھا کر آگ سے بچانا ہے. تو محض زبان سے کہہ دینا کوئی کافی نہیں سمجھتا ایسے واقع پر، آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتا ہے کہ آگ میں گر جائے گا تو تباہ ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے گناہ کے کام ہیں یہ سب آگ ہیں. اگر تم اپنے کسی بچے کو وہ چھوٹا ہو یا بڑا آگ کی طرف بڑھتا دیکھ کر تم زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کرتے، زبردستی اس کو اٹھا کر وہاں سے لے آتے ہو، تو یہ گناہوں کی آگ جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اگر وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس وقت تم صرف زبانی نصیحت پر کیسے اکتفا کر لیتے ہو؟ تمہیں چین نہیں آنا چاہیے، تمہاری نیندیں حرام ہو جانی چاہیے، تمہیں تمہاری زندگی اجیرن ہو جانی چاہیے جب تک کہ تمہاری اولاد اس آگ سے بچ نہ جائے. آگ سے بچ نہ جائے یعنی ان گناہوں سے بچ نہ جائے جو جہنم کی طرف لے جاتے. تو اول تو تم نے خود ایسا ماحول پیدا کیا، پھر بھی ایسی جگہ تعلیم پانے کے لیے کہ جہاں اس کے دل و دماغ سے دین کی ہر علامت کو کھرک ڈالا جائے، ایسی جگہ بھیج دیا اور پھر کہتے ہو، پھر تمہاری نصیحت کرتے ہو کہ بھائی گناہ مت کرنا. تو اندرون کارے دریا سخت بندم کر رہی، بعض بھی کوئی کہ دامن سرم کو نو چار بار، مجھے خود تو سمندر میں ڈبو دیا اور آپ زبان سے یہ کہہ رہی کہے گی تو خود تو سمندر میں ڈبو دیا اور ڈبونے کے بعد کہہ رہے ہو کہ دامن تمہارا بھیگنا نہیں چاہیے اس پانی سے. اندروں نے سارے دریا سخت بندم کر رہی، بعض بھی گولی کے دامن سرما کو ہوشیار تھا، یہ صورتحال اس وقت پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کا علاج اس کے سوا نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ میرے اوپر صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے سارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، اور دوسرے گھر والوں کی بھی ہے. ایسے اول تو اسباب تلاش کریں کہ ان کے لیے اچھا ماحول فراہم ہو، تعلیم و تربیت کا بہتر ماحول فراہم ہو. میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، صورت شکل اعمال اخلاق سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، ساتھ میں بچے کو لے کر آتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ جی اس کے لیے سب کا ہاتھ کر دیجیے، اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے. اس بچے کو دیکھو تو باپ کے ساتھ کوئی نسبت نظر نہیں آتی، نہ چال میں، نہ ڈھال میں، نہ اعمال میں، نہ اخلاق میں. جیسے سے ہمارے بتا ہے کہ انگریز کا بچہ چلا، اب پیچھے میں دعا تو کر دیے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے آنکھوں کو سنسک بنائے، تمہارے لیے اس کو راحت کا بنائے، دعا تو کر دیے. لیکن ایک تو کیا بولنا ہے اسے سمندر میں خود ہی ایسے سمندر میں جہاں جا کے وہ ڈوبے، اور پھر دعا کر دن رات یہ صورت حال پیدا ہوتی سامنے نظر آتی. تو میرے بھائیوں یہ آپ یہ بڑا زبردست لمحہ فکریا ہے، جب بچہ ذرا بھی بڑا ہونے لگے، ذرا تعلیم تربیت کے لائق ہو جائے، سب سے پہلی فکر ماں باپ کو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دین درست ہو. اب ہو جا رہا ہے کہ ادھر ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، بولنا بھی پوری طرح نہیں آیا اس کو، اور اس کو اٹھا کر ایسے اداروں میں بھیج دیا جہاں اس کو اے بی سی ڈی سکھائی جا رہی ہے، جس کچھ انگریزی کی سکھائی جا رہی ہے، اور نہ اس کو اللہ کا نام آتا ہے، نہ اس کو نبی کا کلمہ آتا ہے، نہ کوئی دین کی کوئی بات اس کے آتی. مسلمان گھرانوں کا جس رہے امتیاز صاحب کے بچہ جب بولنا سیکھا، سب سے پہلے جب اس کی زبان پر اللہ کا آیا ہے. اب تو ایسی جگہوں پر بھیج دیا کہ جہاں پہلے دن سے اس کو ماں کا پرستی کی، دنیا پرستی کی تعلیم و تلقین کی جا رہی. تو بھائیوں سب سے پہلا کام جو ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت کا کی فکر ہے. ایسے اداروں میں بھیجو چاہے ان کی شہرت اتنی زیادہ نہ ہو. لوگ یہاں آج کل یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، روشن خیالی کا ایک سمبل بن گیا ہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی اتنی ہزار فیس ہے اور وہاں پر اس کو داخل کیا ہوا ہے. یہ اعلیٰ سوسائٹی کا ایک فرق ہونے کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. یہ کہنے کے لیے، جملہ کہنے کے لیے دوسرے لوگوں سے، تاکہ میں فخر سے لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ سکوں، اس کو مذبح خانے میں داخل کر دیا ہے، دین کے مذبح خانے میں. اور فکر نہیں ہے کہ یہ کل کو کیا بنے. دن رات صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنے واقعات میری آنکھوں کے سامنے لوگ آ کر بیان کرتے ہیں، روتے ہیں کہ جی امریکہ کو بھیج دیا تھا بیٹے کو، انگلینڈ بھیج دیا تھا پڑھائی کے لیے، اب وہ اس کی کہیں دوستی ہو گئی ہے، اور اس دوستی میں وہ تو لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس سے دوستی ہو گئی، اب وہ کہتا ہے اگر اس کے ساتھ میری شادی نہیں کرو گے تو خود کچھ کر لوں گا. گنرہ یہ واقعات نہیں تھا. تو خود تم نے اس کو ایسے ماحول کے اندر بھیجا پرواہ کیے بغیر اس کے دین ایمان کا کیا بنے گا. اب سر پکڑ کے رو رہے ان رات کے سردار کر سب پرکار کا فریضہ جو فرض عین ہر مسلمان کے دل پر. خوب سمجھ لو کہ تمہارا قبل عمل میں جا کے نماز پڑھنا, رات کو تہجد ادا کرنا, ذکر و شغل کرنا یہ تنہا کافی نہیں ہے. اگر تم نے اپنی اولاد پہ دین کی فکر نہ کی, گردن پکڑی جائے گی تمہاری وہاں پر کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا فکر کی تھی, اپنے گھر والوں کو کس راستے پہ ڈالا تھا. یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو انسان کے لیے نازل ہوتا ہے. اور یہ سب سے پہلا کام چاہیے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے آدمی, صحیح تعلیم و تربیت کا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی زمانے میں, گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں, وجود میں آ گئے, چاہے کم ہو لیکن ہے الحمدللہ. کہ اگر انسان چاہے تو اپنی اولاد کو وہاں بھیج کر ان کے عمل و اخلاق کی اصلاح اور تربیت کی فکر کر سکتا ہے. یہ صورتحال نہیں ہے کہ وجود ایسا موجود ہی نہیں, کیا کریں, مجبوری ہے, کہیں اور ملنے نہیں. الحمدللہ موجود ہیں, اللہ کے نیک بندوں نے قائم کر رکھے, تو ان کی طرف بھیجنے کی فکر چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہر گھر کے ذمہ دار کا فریضہ ہے کہ وہ خود اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے جس میں قدم قدم پر دین کی تربیت ہو, اس کو سکھلائے. اب فیشن کیا ہے؟ فیشن یہ ہے, اللہ کا شکر ہے یہاں سے وہ اس درجے لوگ زیادہ نہیں ہیں موجود ہوں گے اس وقت, لیکن عام جو جس کو آج ماڈرن سوسائٹی اور اعلیٰ سوسائٹی کہا جا رہا ہے وہاں صورت حال یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے اردو میں بات کرتے ہی نہیں, ہر بات انگریزی میں ہوتی. بڑے خوش ہیں یہ بچہ ہمارا پہلے دن سے انگریزی بولنا سیکھ گیا. وہ انگریزی بولنا اتنا بڑا اختیار ہے, اتنا بڑا شرف ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ذہنی غلامی کے اوپر آدمی کو رونا چاہیے کہ جو آج جو یہ قوم یہ سمجھتی ہو کہ انگریزی بولنا سب سے بڑا علم ہے, سب سے بڑا اعزاز ہے. اور اپنے بچوں کو پہلے دن سے میں ایک مطلب ایک دکان پہ گیا, کوئی چیز خریدنی تھی, تو چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی وہ بھی کوئی چیز لینے آ گئی. دکاندار نے اس سے کہا کہ بیٹا 20 روپے دے دو. تو وہ بچی کہتے ہیں 20 کیا ہو, 20 کیا ہو, انگریزی میں بتاؤ کتنے روپے. اس نے کہا 20 روپیز. تو کہا آپ سمجھ میں آیا, 6-7 سال کی بچی. تو یہ ہر دنیا کے قوم اپنے زبان کی حفاظت کرتی ہے, اپنے ثقافت کی حفاظت کرتی ہے. دین کی بات بھی بات کیا, کم از کم اپنی زبان اپنے ثقافت کی حفاظت کی فکر کرتی ہے ہر دنیا کے قوم. لیکن ہماری قوم ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے نہ کوئی نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ ثقافت ہے, نہ زبان ہے, نہ کلچر ہے, کچھ نہیں ہے. غلامی ہی غلامی ہے سر سے لے کر پاؤں تک. تو یہ حال بن گیا ہے کہ سکھایا بھی اگر جا رہا ہے تو انگریزوں کے طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں, انگریزی زبان سکھائی جا رہی ہے, انگریزوں کے طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں بچوں کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے تو ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے بچے کے لیے, سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے, سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. ماں باپ اس کو غیر شعوری طور پر دین کی طرف لاتے ہیں، دین کی باتیں اس کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک اہم شعار یہ رکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کان پہ اذان کرو، دائیں کان پہ اذان اور بائیں کان پہ اقامت۔ اب بتا رہے تھے وہ بچہ نہ ابھی تک سننے کے قابل ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہے، نہ کوئی مطلب اس کا سمجھتا ہے، لیکن پہلی چیز جو اس کے کان پہ ڈالی جا رہی ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ۔ بظاہر عقل سے اگر کوئی آدمی سوچے تو کوئی عقلی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی ابھی وہ نہ سننے کے قابل ہے نہ سمجھنے کے قابل ہے، کیا اس کے کان میں تم یہ الفاظ ڈال رہے ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ ایمان کا بیج ہے جو اس کے کان کے ذریعے اس کے دل میں ڈالا جا رہا ہے، پہلے ہی بڑھانے اور سکھایا یہ جا رہا ہے۔ اس عمل کے ذریعے تعلیم اور تلقین یہ کی جا رہی ہے جب اپنے بچے کو پالتے پوستے وقت ہر ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھو کہ اس کی ذہنیت ایسی پیدا ہو، اس کا مزاج ایسا بنے کہ یہ اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اس کے احکام کو کی عظمت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ اس کو سکھاؤ کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، جب کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو الحمد للہ کہا جاتا ہے، دعائیں ان کو سکھاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کے اس کو عادی بناؤ۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے، یہ سب امر بالمعروف پیدا ہے اور امر بالمعروف کی پہلی سیڑھی ہے اپنی اولاد کی طرف۔ اور اگر اس کو کسی غلط راستے پر دیکھو تو محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، پیار سے، حکمت سے، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہاں سے نکالو، ہر چیز کے اندر سکھاؤ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا، 11 سال 11-12 سال عمر ہو، تو اب میرے والد ماجد تو صلی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کو تشریف لے گئے، حج سے واپس آئے تو میرے لیے گھڑی لے گئے پہلی بار، تو بڑی خوشی ہوئی پہلی بار، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھڑی رکھنی ہوگی رکھیں گے، گھڑی لے کر آئے، مجھے گھڑی دی عنایت فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھائی رکھو اور اس کو اس نیت سے باندھو کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کی حفاظت ہو، نماز کے اوقات کی حفاظت ہو، تاکہ دھیان رہے کہ نماز کا وقت آنے والا، اس نیت سے باندھو۔ اب دیکھو گھڑی بھی دے دی اور ایک سبق میں دے دیا، سبق میں ایسا دے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے تو اس نیت سے آپ جو باندھے تو گھڑی کا باندھنا بھی عبادت ہو گیا، گھڑی کا باندھنا بھی سارے ثواب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عمل کی توفیق دے تو یہ سب کچھ ثواب بن گیا۔ اس طرح باپ ماں باپ جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں تاکہ ہر ہر قدم پر بچے کے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت محبت کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، میرے بڑے بھائی تھے مرحوم سچی قیدی صاحب، مرحوم مولانا مدثر صاحب کے والد، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ جب چھوٹے سے بچے تھے لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب اور نے فرمایا کہ پہلا خط جو ہے وہ حضرت مانا ہٹ والد صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پہلا خط انہوں نے حضرت کے نام لکھا۔ اگر بچہ ہے جس نے پہلی بار لکھنا سیکھا ہے، ظاہر ہے کچھ ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوگا، वो खत हजरत वाला के पास पहुंचा। हजरत वाला का जवाब है कि तुम्हारा खत मिला, बड़ी खुशी हुई और इस बात की खुशी हुई कि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना सीख लिया, अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए और अब अपनी तहरीर को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो, अच्छा बनाने की कोशिश करो और नियत ये रखो कि पढ़ने वाले को तकलीफ ना हो। ये बोलो अपनी तहरीर को अच्छा बनाओ और इस नियत से अच्छा बनाओ कि पढ़ने वाले को तकलीफ ना हो। और फिर तुमने आखिर को ये लिख दिया कि देखो मैं तुम्हें शुरू ही से सूफी बना रहा हूं, देखो मैं शुरू ही से तुम्हें सूफी बना रहा हूं। अब लोग क्या समझे कि क्या जुमला लिख दिया सूफी बना रहा हूं। सूफी का मतलब तो लोग समझते हैं कि जितना पेटंगा उतना ही बड़ा सूफी, लेकिन हजरत वाला बताते हैं कि सूफी की ये माना ये है कि वो हर काम में अल्लाह जल्ला जलालू की रजा की नियत रखे और मखलूक की तो अपनी जात से कोई तकलीफ न पहुंचे। ये खुलासा है तसव्वुफ का। ले नस्बी हसरत ज्यादा हो दलकरी तरीकत बजुर खिदमत दलकरी। तो ये लोग समझते हैं तसव्वुफ के माना है कष्ट है, करामात है, ख्वाब है, वगैरह क्या कुछ समझे हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि असल का अगर देखो दो लफ्जों में तसव्वुफ का खुलासा तो क्या है, अपने मालिक से ताल्लुक कायम रखना, ताल्लुक को मजबूत करना और मखलूक की वो तकलीफ से बचा। यह हासिल है पूरे तसव्वुफ में। पहले दिल से तुम्हें सूफी बना, शुरू से तुम्हें सूफी बना रहा। तो कदम कदम पर अगर आदमी का सोचता रहे कि मैं इस बच्चे के दिल में क्या बात इस वक्त किस अंदाज से डालूं, तो अल्लाह ताला फिर उसकी रखवाली भी फरमाते हैं। कदम कदम पर चलते फिरते उठते बैठते जहां तक के खेल खेल में भी तफरी में भी बातें करने में भी आदमी अपने बच्चे की तरबियत कर सकता है। कुछ वक्त निकालो। आजकल एक और मुसीबत यह आ गई है कि वालिदैन और बच्चे के दरमियान फासला हो, यानी वालिदैन अपने औलाद के लिए कोई वक्त नहीं निकालते इस बात के लिए कि इसको कुछ बनाए, बस उसको हवाले कर दिया है किंडर गार्डन स्कूल के, वहां जाके जो कुछ सीखता है वो सीखता है, लेकिन खुद उसकी तरबियत के ऊपर कोई वक्त देने के तैयार नहीं। वक्त निकालो। और पहले ऐसा होता था कि माँ बाप जो है वो रात के वक्त में बच्चों की तबीयत होती है कहानी वानी का शौक होता है, कहानियां सुनने का पढ़ने का, तो पहले ये होता था कि वालिदैन जो है रात के वक्त में थोड़ा थोड़ा करके हजरत अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो वाकयात उनको सुना देते। हमें याद है बचपन से जब मैं बिल्कुल छोटा रहता था हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जो वाकयात सुना दिए थे अम्बिया अकरम अलैहिस्सलाम के, अब किताबों में पढ़ जो कुछ पढ़ा है वो याद नहीं रहता, वो बचपन में जो सुनाया था वो याद है। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के वाकयात, सहाबे किराम के वाकयात, सीरत तैयबा के वाकयात, बाद में वही वाकयात पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ लिए, लेकिन जो बचपन में माँ बाप ने सुना दिए थे वो जो जिस तरह पत्थर की लकीर बनकर याद है वो बाद में किताबों में गया। तो कुछ वक्त निकालो जिसमें ये वाकयात सुनाओ, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाकयात सुनाओ, सहाबे किराम के वाकयात सुनाओ, ताकि बच्चे के दिल में पहले दिन से उसका राबता उसका रिश्ता जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े। ये सब अमर बिल मारूफ का हिस्सा है। ये नहीं कि हमने तुमसे हम खुद कर रहे हैं, लिहाजा आप फिक्र नहीं है बच्चों जहाँ जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों सबसे अहम बात जो है अमर बिलमारूफ और नहीं अजुमन करना है वो यह है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज सिखाओ, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारने की जरूरत पेश आए तो मारो उसको आदत डालो। वामुर अहलक बिस्सलाति वक्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो और खुद भी उसकी पाबंदी करो। ये सारी बातें भाई अमर बिल मारूफ का सबसे पहला सबक है। अल्लाह ताला फसल के करम से सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। दूसरा मामला यह है जिस तरह ये अमर बिल मारूफ फर्ज है उसी तरह एक और अमर बिल मारूफ जो फर्ज है वो ये कि जिस जगह इंसान का अपना इख्तदार हो, इख्तदार होने का माना यह कि उसका हुक्म चलता हो, जहां उसका हुक्म चलता हो लोग उसकी बात मानते हो, उस जगह अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम को रोके। अगर कोई शरी फरीजा अगर नहीं हो रहा तो उसको अपने इख्तदार के जरिए उसको जारी करें। फर्ज करो एक शख्स है जिसकी अपनी एक दुकान है या अपना एक दफ्तर है जिसका वो सरबरा है, सब उसके मातहत। अब यहां उसके जिम्मे फर्ज है कि वो उस जगह पर नमाजों के एहतमाम का सबको पाबंद बनाए, बहुत को पाबंद बनाए, कोई गुनाह का काम अपनी मौजूदगी में ना होने, और अगर पता चले तो उसको रोके अपने हाथ से। यही वो बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर मन रहा उनको मुनकरन पर शुगर हो बेयद, तुम में से कोई शख्स अगर कोई बुराई होता हुआ होती हुई देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। यहां से रोकने का मौका वो है जहां इंसान को कुदरत हासिल है, इख्तदार हासिल है, वहां उसी के हुक्म का हुक्म चलता है। कोई हाकिम हुक्मरान है तो उसकी पूरी हुकूमत उसमें दाखिल, कोई किसी दफ्तर का सरबरा है, किसी फर्म का सरबरा है, किसी इदारे का सरबरा है तो उस इदारे के अंदर यह हुक्म आयद होता है उसके ऊपर, उसमें अगर कोई बुराई हो रही है तो हाथ से रोके, सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं वहां, क्योंकि यहां उसका इख्तदार है तो उसके जिम्मे फर्ज है कि हिसाब दफ्तर है और उसके अंदर आदमी काम कर रहा है तो उसमें बेपर्दा खवातीन आ रही, तो उसका फर्ज है कि बेपर्दा खवातीन की आमद को रोके। अगर कोई इदारा है और उसके अंदर लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने का एहतमाम करवाए सकते हैं। कोई इमारत है जिसका जिसके ऊपर उसका हुक्म चलता है, वहां आजकल सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि इमारतों को जाकर देखो तो बुतखाने बने हुए हैं, तस्वीरें सजी हुई है दीवारों के ऊपर। अगर तुम्हारा वहां पर इख्तदार है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसको हटवाओ। बात तो ये दूसरा मौका है जहां पर के इंसान के जिम्मे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर फर्ज है, फर्ज है। ये मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ, उन मकामात की जहां ये इस पर अमल करना फर्ज ऐन होता है। अगर नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला के यहां गुनाहगार होगा, जवाबदेह होगा कि तुम्हारे इख्तदार के अंदर ही काम कैसे हो। تیسرا موقع جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض وہ ہے کہ جہاں تم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو یا کسی فریضے کا ترک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تمہیں غالب گمان ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گا یا اس کو میں بتاؤں گا تو یہ بھاگ جائے اور یہ بھاگ آ جائے گا, وہاں پر بھی فرض ہے. فرض کرو کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ نماز غلط پڑھ رہا ہے اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھاؤ گے تو یہ مان لیں, تو وہاں پر بھی بتلانا فرض عین ہے. اگر نہیں بتلاؤ گے تو ایسے ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا, روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا, تو بتلانا ضرور ہے, چاہے وہ اپنا گھر والا ہو یا رشتہ دار ہو, دوست ہو, اجنبی ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ اس کو بتانا ضرور ہے. ہاں مگر بتلانے میں آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, جیسے کہ ابھی آ کے ان شاء اللہ عرض کر, یہ تیسرا موقع ہے جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ہر انسان کے دل میں فرض ہو جاتا ہے, فرض عین ہو جاتا ہے. یہ تین مواقع ہیں, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی, دوسرے جہاں انسان کا اقتدار ہو, طاقت ہو اس کے پاس روکنے کی, تو وہاں پر بھی فرض عین. اور تیسرا ہو جہاں پر کہ چاہے طاقت نہ ہو لیکن غالب گمان یہ ہو کہ یہ شخص اگر میں اس کو کہوں گا تو رک جائے, تو کہنا فرض عین. یہ نہیں کہ چلو میں کیا کروں, وہ کر رہا ہے تو کرنے دو, فرض ہے تمہارا کہ بتاؤ. یہ تین مواقع فرض عین ہیں. البتہ یہ سمجھ لو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجمع کے سامنے خطاب کر کے کوئی واعظ تقریر کر کے ان کو دین کی بات پہنچائی جائے, سنائی جائے, دین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے. یہ ہر آدمی کا کام ہے, یہ فرض کفایت. یہ اسی کو چاہیے جس کے پاس اس کام کا مناسب علم, اور بغیر علم کے ایسے یہ کام جو لوگ شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان کا, تو وہ ہر ایک کے بس کا کام. میں جو اس پر بات کر رہا ہوں وہ ہر آدمی کے ذمے جو چیز ہے وہ یہ تین. لیکن یہ تینوں مواقع پر جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینا ہے اس کے کچھ آداب حضرت والا نے یہاں پر وہ بیان فرمایا کہ امر بالمعروف کی اول شرط اخلاص ہے, کہ محض لوجہ اللہ نصیحت کرے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نصیحت نہ کرے. اور اس کا معیار یہ ہے کہ عین نصیحت کے وقت بھی یہ شخص مخاطب کو اپنے آپ سے افضل سمجھے. خوب سمجھ لیجیے یہ بات. کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی آج کل تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے, فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو شرائط اور آداب ہیں اس کام کے ان کو بجا نہیں لایا. سب سے پہلی شکل تو فرماتے ہیں اخلاص ہے, کہ میں جو کچھ کسی کو کہوں تو وہ صرف اللہ کے خاطر کہوں, اللہ کے بجائے اللہ کے واسطے کہوں, اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود نہ ہو. اگر یہ خیال آ گیا کہ میں اس کو بتاؤں گا تو میری بڑائی ظاہر ہوگی, جو میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا, میں صحیح کام کر رہا ہوں یہ غلط کام کر رہا ہے, اپنے نفس کو خوشی ہوگی کہ ہاں یہ میری اس کے اوپر بڑائی ظاہر ہو گئی. یہ بات آ گئی تو اخلاص نہ رہا, اور جب اخلاص نہ رہا تو کوئی بھی عبادت بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اب 100 روپے سے اس کا فائدہ بھی ظاہر نہیں ہوتا، جب کوئی خلاف نہیں ہوتا تو فائدہ بھی ظاہر نہیں ہوتا. تو پہلی شرط کے خلاف کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اپنی بڑائی کا جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا. اور حضرت نے اس کی بڑی علامت بتائی ہے، علامت یہ ہے کہ جس وقت کہہ رہا ہے دوسرے کو کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، تو اس وقت بھی جس سے کہہ رہا ہے اس کو اپنے سے افضل سمجھے. یہ مومن ہے، پتہ نہیں اس میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کیا کتنا مقبول ہو، یہ مجھ سے کتنا افضل ہو. تو اس انداز سے اسے بات کرے، اور اس کی مثال حضرت سے یہ بیان فرمائی، جیسے کوئی چوکیدار ہوتا ہے وہ اس کام پر مقرر ہوتا ہے کہ دیکھے بھائی غلط آدمی کو اندر نہ آئے، جس کے پاس اجازت نہ ہو وہ اندر نہ آئے، اس کام کے لیے چوکیدار کو کھڑا کیا ہوا. اب اگر شہزادہ بھی آ جائے اور اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو تو چوکیدار اس کو روک سکتا ہے کہ بھائی آپ کو جانے کی اجازت نہیں، آپ کے پاس ہے نہیں، اجازت نامہ نہیں ہے، روک تو سکتا ہے. لیکن جس وقت روک رہا ہوگا شہزادے کو، تب بھی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے میں چوکیدار، یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے کیونکہ میں نے اس کو روک دیا لہٰذا میں شہزادے سے افضل ہو. پھر بھی سمجھ رہا ہے کہ شہزادہ یہی ہے، اونچا مرتبہ اسی کا ہے، لیکن میں کیونکہ ایک کام پر معمور ہوں، مجھے میرا فرض ہے کہ میں مانگوں ان سے تو مانگے گا. اسی طرح ہر مسلمان کا جو فریضہ ہے وہ معمور ہے کہ وہ چوکیدار ہے دین کا. اب اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ میں اس سے پڑ گیا، کیا پتا یہ شہزادہ نہیں ہوں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مقبول ہو کہ جس کی وجہ سے یہ مجھ سے کہیں زیادہ افضل ہو. اس واسطے کسی کو تلقین کرتے وقت بھی اس کو اپنے سے افضل سمجھو. پہلی شرط تو یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ شفقت، محبت، پیار سے سمجھا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے سختی کرنی شروع کر دی، ڈانٹنا شروع کر دی. آپ کو کسی کو ڈانٹنے کا حق نہیں پہنچ سکتا، ہاں صرف ان لوگوں کو جو مثلا ماں باپ ہیں اولاد کے لیے، استاد ہیں شاگرد کے لیے، شیخ ہے مرید کے لیے، وہ حسب موقع جہاں ضرورت سمجھے اس کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، وہ کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن عام مسلمانوں کے ساتھ کسی کو سخت رویہ اختیار کرنے کا حق نہیں پہنچ. سمجھاؤ تو کس طرح سمجھاؤ؟ محبت سے، پیار سے، شفقت سے. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو ان سے فرمایا، حالانکہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو فرعون اتنا بڑا غالب، جابر، اتنا بڑا کافر، خدائی کا دعوے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایمان لانے والا بھی نہیں ہے، مرے گا کفر کی حالت. اس کے باوجود جب بھیجا حضرت موسیٰ فرعون علیہ السلام کو تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، جا کر بات کرو تو نرمی سے بات کرنا، فرعون کے سامنے بھی سختی کا حکم نہیں دیا، نرمی سے بات کرنا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقابلہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. جب وہاں نرم بات کرنے کا حکم ہے تو تمہیں کہاں سے قاتل ہو گیا کہ دوسروں کے اوپر سختی کرتے پھرو اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے پھرو. یہ سخت رویہ، سخت لہجہ سخت الفاظ استعمال کرو. جب اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. وہ نرم الفاظ میں حکمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اس کو بلاؤ. سختی کا معاملہ ہے. اب دن رات مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے کسی آدمی نے کوئی غلط کام کر لیا تو لوگ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, زور سے ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی کا امر بالمعروف کا طریقہ نہیں ہے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی تھا, وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب دیہاتی آدمی بیچارا گوار یعنی شہری تمدد تہذیب سے دور, تو آیا مسجد میں اور مسجد میں کھڑے پیشاب کر. اب آپ اندازہ لگاؤ مسجد کی کون سی مسجد؟ مسجد نبوی. اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر مسجد. اب صحابہ کرام دوڑے اس کو, بھئی کیا حرکت ہے؟ کسی نے ڈانٹنا بھی شروع کر دیا. حضور نے فرمایا کہ نہیں ڈانٹو, لاکھ عورتیں ایسا نہ ہو کہ طرح کا پیشاب بندی ہو جائے. تو کر دیا تو اب کیا کریں؟ اور جا کر اس کو ڈول بہا کر اس کے اوپر پانی کر. مطلب کہ نادانی میں بیچارہ وہ کوئی تہذیب تمدن سے آشنا تو تھا نہیں, نادانی میں آ کر پیشاب کر دیا ہے, تو اب اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں بلکہ سمجھا دینا بعد میں کہ بھائی یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. اب جو اس نے کر دیا اب اس کو واپس تو لے نہیں سکتے تھے ڈانٹ ڈپٹ سے, لہٰذا حضور نے فرمایا کہ پھر پانی بہا کے تو زمین کو پاک کر دو اور اس کو بند وہ نہ کرو, سختی نہ کرو. یہ ہے تعلیم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کسی نے ذرا سا کوئی ادھر ادھر کر لیا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو, اور وہیں سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں, رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اس کا اثر نہیں ہوتا, الٹا لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا. تو دوسری شرط جو ہے تبلیغ اور دعوت کی وہ ہے شفقت اور نرمی. کبھی کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے سختی کی بھی, وہ اس کے خاص مواقع ہیں, لیکن عام اصول یہی ہے کہ نرمی سے بات کرو. اور اسی کا حصہ یہ ہے کہ بھائی جب کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو الگ اعلان رسوا نہ کرو. تخلیے میں تنہائی میں الگ لے جا کر سمجھا دو تاکہ وہ اپنی رسوائی محسوس نہ کرے. تو ان آداب کے ساتھ اگر کوئی آدمی کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بڑا اس کا اجر و ثواب ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا اِلَّا يَحْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ خُمُرِ النَّعَمِ. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تمہارے ذریعے, تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی فائدے کی بات ہے. اس زمانے میں اہل عرب جہاں صرف اونٹ بڑی دولت سمجھی جاتی تھی, تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دیتے, اور جب تک وہ اس ہدایت پر عمل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب انسانوں میں ملتا رہے. بشرطے کہ ان آداب کے ساتھ کرو جو حضرت والا بیان فرما رہے. فرمایا کہ دوسروں کی نصیحت کے لیے شفقت شرط ہے. شفقت کا اثر مخاطب پر ضرور ہوتا ہے, ہاں کوئی بحث ہو تو اور بات ہے. ہم کو عوام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا چاہیے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر کسی سے علیحدگی اور قرار کیسے اختیار کی جائے تو اس میں بھی خیر خائی کا قصد ہونا چاہیے. چنانچہ ارشاد بہجر و حضرت جمیلہ, اور مومن جو مومن کو نصیحت کرتا ہے اس میں تان اور غصے اور تشدد کا حق نہیں پہنچتا. تشدد کے ساتھ کہنا صرف بڑوں کا حق ہے, خواہ ان کی پڑھائی کسی سبب غیر اختیاری سے ہو جیسے باپ, یا کسی التزام اختیاری سے ہو جیسے شیخ اور استاد. یعنی سختی کے ساتھ کسی کو متنبہ کرنا یہ صرف تین قسم کے یعنی اس شخص کو حق حاصل ہے جو بڑا. بڑے ہونے کا معنی یہ کہ جیسے باپ ہے وہ اپنی اولاد کو حسب موقع اس کے اوپر سختی بھی کر سکتا ہے, استاد ہے شاگرد پر کر سکتا ہے, شیخ ہے مرید پر کر سکتا ہے, کوئی جو آقا ہے وہ اپنے ملازم پر کر سکتا ہے. لیکن عام مسلمانوں کے ساتھ سختی کا رویہ کسی طرح بھی جائز نہیں. آخر میں فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے وقت خود نفس تبلیغ کو مطلوب سمجھے اور اقتبِ ثمرات کو مطلوب نہ سمجھے. کیونکہ جو شخص ثمرات کو مطلوب سمجھ کر عمل کرے گا اس کو عدم ترقبِ ثمرات رکھ جو غم ہوگا, اور حزن و غم کی خاص کس یہ ہے کہ اسے طبیعت شکستہ اور پجمٹا ہو جاتی ہے, پھر کام نہیں ہوتا. یعنی جب کسی کو کوئی حق بات آپ نے پہنچا دی اور ان آداب کے ساتھ پہنچا دی, اخلاص کے ساتھ, سبقت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اگر فرض کرو اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا تو اس کی وجہ سے زیادہ غم نہ کرو, کیونکہ تمہارا جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا, اور انشاءاللہ تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب مرتب ہو گیا. نتیجہ اس کا نکلا نہیں نکلا, وہ نتیجہ نکلنا نہ نکلنا تمہارے اختیار میں نہیں. ہاں دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ میں نے تو اپنا کام کر دیا, اب اپنے فضل و کرم سے اس کا اثر اس کے اوپر پیدا فرما دیجیے. ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے مایوسی یا شکستگی نہیں. اگر کسی مقبول واقع ہو پھر کہہ دو. انبیاء کرام علیہ السلام, میرے والد واجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی بات کہنے سے کبھی نہ اکتاتے تھے نہ تھکتے تھے. ایک موقع پر نہیں مانا, پھر کسی مناسب موقع پر کہہ دیا, پھر نہیں مانا, پھر تیسرے کسی مناسب موقع پر کہہ دیا. نہ اکتا رہے ہیں نہ تھک رہے ہیں, اور نتائج کو اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. نتیجہ جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے, ہمارے اختیار سے باہر. دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. بس یہ ہے طریقہ ہر قسم کے امر المعروف نہی عن المنکر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر العافيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصينا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهدم به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله البارك منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. يا ارحم الراحمين ابن صدق رب العمل كمال تمام كنعمك معاذ كمال. يا الله مر تمام صوت بڑے اگلے پچھلے صفی علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو تمام جائز مقاصد میں فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم نے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ تنگت میں ان کی تنگستی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے زبانی یا تحریری طور پر، یا اللہ اپنے حضرت سے آپ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے حضرت سے ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے حضرت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے حضرت فضل و کرم سے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری ساری دعائیں فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.